سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار پیشی خدمت ہیں. عنوان ہے ہائے لمحات غفلت دل کے. ہائے لمحات غفلت دل کے. آرزو میری خاک میں مل کے, آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کا مل کے, لطف لیتی ہے عشق کا مل کے. آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کا مل کے. مٹ گئے رنج راہ منزل کے, مٹ گئے رنج راہ منزل کے, پاس آئے ہیں جب سے وہ دل کے, پاس آئے ہیں جب سے وہ دل کے. مٹ گئے رنج راہ منزل کے, پاس آئے ہیں جب سے وہ دل کے. رنج حسرت ہے راہ میں لیکن, رنج حسرت ہے راہ میں لیکن لطف شامل ہے ان کی منزل کے, لطف شامل ہے ان کی منزل کے. کیا کہوں کہ قرب کا عالم, کیا کہوں کہ قرب کا عالم, کتنے عالم ہیں عالم دل کے, کتنے عالم ہیں عالم دل کے. کیا کہوں کہ قرب کا عالم, کتنے عالم ہیں عالم دل کے. فرط لذت سے جھوم جاتا ہوں, فرط لذت سے جھوم جاتا ہوں, کتنی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے, کتنی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے. فرط لذت سے جھوم جاتا ہوں, کتنی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے, کتنی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے. اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ, اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ پاس رہتے ہیں وہ میرے دل کے پاس رہتے ہیں وہ میرے دل کے جب یہ لذت ہے دل کے طوفان میں جب یہ لذت ہے دل کے طوفان میں کیا کہوں کیف دل میں ساحل کے کیا کہوں کیف دل میں ساحل کے جب یہ لذت ہے دل کے طوفان میں کیا کہوں کیف دل میں ساحل کے آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کا مل کے واہ کیا شعر ہے کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے آپ کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے آپ آئے لمحات غفلت دل کے ہائے لمحات غفلت دل کے کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے آپ کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے آپ ہائے لمحات غفلت دل کے ہائے لمحات غفلت دل کے ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے فیض کیسے ہے شیخ کا مل کے فیض کیسے ہے شیخ کا مل کے
حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مقطع ہے
جان ان پر فدا کرو اختر جان ان پر فدا کرو اختر سرخ روح ہوگے خاک میں مل کے سرخ روح خاک میں مل کے جان جان ان پر فدا کرو اختر سرخ روح ہوگے خاک میں مل کے آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کا مل کے
بسم اللہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج حضرت والا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کو تقریباً دو ماہ سے زیادہ ہو گئے. اکثر حضرت والا کے احباب نے کسی نہ کسی سے تعلق قائم کر لیا اصلاح کا اور بیعت کا، لیکن مجھے تقریباً دو ماہ تلاش مرشد میں اس لیے لگے کہ ہم نے اپنی بات عرض کرتا ہوں کہ دونوں شیخین کو 20-25 سال بہت قریب سے دیکھا. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم یہ سوچو گے کہ ایک شیخ کے جانے کے بعد ویسا ہی شیخ دوبارہ مل جائے تو یہ تو ممکن نہیں ہے. وہ محبت اور وہ تعلق پیدا ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے. اس لیے جس میں مناسبت تامہ محسوس ہو تو پھر دیر کرنا جو ہے اس میں نفس کا اندیشہ ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً دو ماہ کی تلاش کے بعد کل حضرت اقدس ہمارے محبوب، حضرت والا کے محبوب، ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ حضرت اقدس شاہ فیروز مہمان صاحب دامت برکاتہم سے تجدید بیعت کی توفیق اللہ تعالی نے عطا فرمائی. بیعت کا جو مقصد ہے، اصل مقصد ہے شیخ کی تعلیمات پر عمل کرنا. بیعت ویسے تو برکت کی چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مقصد پنا ہے وہ ہے اصلاح نفس، تزکیہ نفس، اور وہ ہوتا ہے شیخ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ چار حق شیخ کے ہیں، رکھ ان کو یاد، اطلاع، اتباع، اعتماد و انقیاد. تو پہلا حق یہ ہے کہ شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرے. اس کے بغیر وہ سمجھے کہ شیخ کے کشف و کرامت سے میری اصلاح ہو جائے گی تو یہ عادتاً ممکن نہیں ہے. کسی کسی کے ساتھ ہو جائے، کبھی کوئی اپنی مرض لے کے دل میں آیا کہ یہ شیخ میرے اندر مرض ہے اور اطلاع کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی اور شیخ نے اسی کے اوپر بیان کر دیا، تو یہ کوئی کسوٹی نہیں ہے کہ جب بھی میں کوئی مرض لے کے جاؤں گا تو شیخ کو اطلاع ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. تو کل وہاں جب حاضر ہوا تو وہاں ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حضرت بیان فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ حضرت اقدس فیروز مہمان صاحب دامت برکاتہم اور ساتھ ہی جن سے بھی ہمیں عقیدت ہو تو گو شیخ نہیں لیکن شیخ کے درجے کی محبت جب پیدا ہو تو محبت میں وہ درجہ باقی ہمیشہ رکھنا چاہیے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت لکھی تھی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جب میں نے ان سے بیعت کی درخواست کی تو حضرت حکیم الامت نے مجھے بیعت نہیں کیا کہ تم ابھی طالب علم ہو، میں طالب علموں کو بیعت نہیں کرتا ہوں. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حج پر جا رہے تھے تو انہی کے ساتھ وہ خط بھیجا کہ آپ کے یہ خلیفہ مجھے بیعت نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ مجھے بیعت کر لیں. تو حضرت حاجی صاحب نے اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کے بارے میں آپس میں جب وہاں مشورہ کیا تو حضرت حاجی صاحب نے حضرت حکیم الامت کو اس کا جواب لکھا کہ میں نے ہی بیعت کر لیا. لیکن حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتے دم تک حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شیخ ہی کا درجہ دیا. حضرت حاجی صاحب کے بعد تو باقاعدہ مرید بھی ہو گئے. تو اس لیے حضرت اقدس فیروز مہمان صاحب دامت برکاتہم میرے شیخ ثالث، لیکن حضرت مولانا مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم ان سے بھی اصلاحی مکاتبت رہی، اور خاص طور پہ مولانا عبد المتین صاحب دامت برکاتہم، ان کے بڑے احسانات، بڑی دعائیں ان کی، اور طائب صاحب، اثر صاحب، حافظ محمد احمد صاحب، جہاں جہاں بھی دین کے کام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے علم و عمل میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے. لیکن شیخ سے تعلق اصلاح کا جو ہے کہ وحدت مقصد، ایک ہی مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اصلاح کا تعلق تو اپنے ہی شیخ سے ہوتا ہے. دعا، ادب، احترام، یہ برکتیں، یہ سب تو تمام سلسلے کے بزرگوں سے رکھنی چاہیے اعتقاداً. تو حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم جو واقعہ بیان فرما رہے تھے، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں اور شہزادہ مکہ کہلاتے ہیں. مکہ مکرمہ میں ان سے زیادہ امیر شاید کوئی نہ ہو. نوجوان تھے اور قیمتی سے قیمتی کپڑا, کیونکہ باپ مالدار تھے, قیمتی سے قیمتی خوشبو, عیش میں رہنا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دل میں اسلام اور ایمان ڈالا تو ہر چیز چھوٹ گئی. حالت یہ ہو گئی کہ پیون لگے ہوئے کپڑے پہننے پڑے اور بٹن کی جگہ کانٹے. پھر پیدل ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. اس حالت میں اور جب غزوہ احد ہوا ہے تو اس میں شہید ہو گئے 70 صحابہ جو احد کے دامن میں دفن ہیں, اس میں ایک حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. جس وقت ان کو دفن کرنے کا وقت ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام صحابہ کی نماز جنازہ پڑھائی, تو قسم پرسی کا یہ عالم تھا صحابہ کی کہ بعض کو کفن بھی پورا میسر نہیں ہوا. انہی میں ایک یہ صحابی بھی ہے جو کبھی شہزادہ مکہ کہلاتے تھے, کہ اگر کفن کی چادر پیروں پہ ڈالتے تھے تو سر کھل جاتا تھا, اور سر کی طرف کھینچتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیر کے اوپر اسخر گھاس ایک ہے اس کو ڈال. اس حالت میں 40 سال کی کم و بیش عمر پائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کر دی. تو یہ تو صحابہ تھے جو ایمان لا کر اپنی جانیں قربان کر رہے تھے اتباع نبی میں. اب ہم اپنے شیخ کے ہاتھ پر جو بیعت کرتے ہیں, حقیقت میں اپنے آپ کو, اپنے نفس کو ان کے ہاتھوں پر فروخت کرتے ہیں. اور جیسے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے شیخ کے ہاتھ میں مردہ بدستے زندہ بن جاؤ, جیسے ڈاکٹر کے ہاتھ میں مریض ہوتا ہے کہ جیسے دل چاہے. جب مریض اپنا اعتقاد لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو اب ڈاکٹر جیسا علاج کرے اس کو ویسا علاج کرانا ہے, اور اس کے علاج پر بھروسہ نہیں ہے تو کوئی دوسرا ڈاکٹر ڈھونڈ لیتا. اس لیے اگر شیخ بنا لیا ہے تو پھر شیخ کے علاج کے اوپر, اس کی تعلیمات کے اوپر بھروسہ کرنا پڑے. اور اگر غلطی ہو گئی ہے شیخ بنانے میں تو اس کا بھی حل موجود ہے کہ خاموشی سے دوسرا شیخ جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق کر لے. لیکن پھر وہی بات کہ پہلے شیخ سے کبھی بھی بد کلامی اور بد تہذیبی گستاخی کا کوئی معاملہ نہ رکھے. حضرت نے تو اشرف السوانح میں لکھا ہے کہ آخر وقت تک پھر کبھی کبھار خط بھی لکھتا رہے, دعاؤں کی درخواست بھی کرتا رہے, اس کو احساس بھی نہ ہونے دے کہ میں نے اپنا تعلق کسی اور سے کر لیا. لیکن زمانے کا انحطاط, ایمان کی کمزوریاں, عجیب عجیب واقعات دیکھنے میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے. حضرت والا کے یہ ارشادات جو ہمارے حضرت اقدس حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت نے فرمائے تھے, ان میں سے ایک عجیب ملفوظ ہے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ آج عصر کے وقت جب میں حاضر ہوا تو حضرت والا نے فرمایا کہ آج لیموں کا شربت تم نہیں لائے, آج لیموں کا شربت تم نہیں لائے. تو کیونکہ حضرت کی طبیعت ناساز تھی اور لیمو بطور دوا استعمال فرما رہے تھے, تو میں نے عرض کیا کہ میں نے مظہر میاں سے کہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت آپ نے منع فرما دیا ہے, ابا نے منع فرما دیا ہے کہ آج نہ لانا. پھر احقر نے عرض کیا کہ ابھی لائے دیتا ہوں, تو فرمایا کہ تمہارا یہاں بیٹھنا مجھے اس دوا سے زیادہ عزیز ہے, تمہارا یہاں میرے پاس بیٹھنا مجھے اس دوا سے زیادہ عزیز ہے, آپ میرے پاس بیٹھیے, دوا میں کسی اور سے منگوا لوں گا. پھر فرمایا کہ اس سے اندازہ لگاؤ کہ جب ایک بندے اور غلام میں یہ جذبہ ہو سکتا ہے کہ اپنے چاہنے والے کو اپنے سے الگ کرنا نہیں چاہتا اور چاہتا ہے کہ جو مجھ سے تعلق خاص رکھتا ہے وہ میرے پاس رہے, اور جس سے تعلق کم ہوتا ہے اس کو اپنے سے دور کر کے کام سپرد کر دیا جاتا ہے, تو جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کو چاہے گا اور اس کو تڑپ اور بے چینی کے ساتھ یاد کرے گا تو اللہ بھی اس کو اپنے پاس سے بھگائے گا نہیں. جب انہوں نے اپنے غلاموں میں یہ رحمت رکھ دی کہ وہ محبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو سرچشمہ رحمت ہیں, مرکز محبت ہیں. وہ اپنے بندوں کی محبت کو ٹھکراتے نہیں بلکہ ان کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں, کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس بندے کو ہمارے بغیر چین نہیں ملتا تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہمارا یہ بندہ بھی ہمارے پاس بیٹھا رہے, ہم سے دور نہ ہو, اس لیے اس کو صرف اپنے لیے منتخب فرما لیتے ہیں اور اسے سارے جہاں کے کاموں سے بیکار کر دیتے ہیں. کل جیسے حضرت ممتاز صاحب نے اشعار پڑھے تھے کہ یکی از ہزاراں شود انتخاب برائے سر انجام کار ثواب, یکی از ہزاراں شود انتخاب, کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کاموں کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ حضرت نے فرمایا کروڑوں میں سے کسی ایک کو منتخب فرماتے ہیں, یکی از ہزاراں شود انتخاب, اس لیے اس کو صرف اپنے لیے منتخب فرما لیتے ہیں اور اسے سارے جہان کے کاموں سے بیکار کر دیتے ہیں اور دوسروں کو اس کے کاموں میں لگا دیتے ہیں, دوسروں کو اس کے کاموں میں لگا دیتے ہیں جو اس کے دنیاوی کام انجام دیتے ہیں, اور یہ اپنے اللہ کے پاس رہتا ہے ہر وقت. ایک کیفیت حضوری, اس کیفیت حضوری اس کی جان کو نصیب ہوتی ہے, اور یہ ساری دنیا سے بے نیاز ان کے کاروبار محبت میں مشغول رہتا ہے. اسی کو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, تابیدانی ہر کرا یزدا بخان, تابیدانی ہر کرا یزدا بخان, از ہما کار جہاں بیکار مان. جان لو کہ جس کو حق تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو سارے جہان کے کاموں سے بیکار کر دیتے ہیں اور ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہیں. یہ الابرار میں یہ مضمون چھپا, یہ حضرت والا میر صاحب کے بارے میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ملفوظات کمالات اشرفیہ, اس کا ملفوظ پہلا ہی حضرت والا نے اس میں سے کچھ انتخاب کیے ہیں, اس میں سے پہلا ہے کہ فرمایا حکیم الامت نے کہ بغیر صحبت شیخ اگر کوئی لاکھ تسبیحیں پڑھتا رہے تو کچھ نفع نہیں, بغیر صحبت شیخ اگر کوئی لاکھ تسبیحیں پڑھتا رہے تو کچھ نفع نہیں. حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت خود ذکر اللہ میں یہ کیفیت ہونی چاہیے تھی کہ ذکر ہی کافی ہو جاتا, صحبت شیخ کی کیوں قید ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ کام تو ذکر اللہ ہی بنائے گا لیکن عادت اللہ یعنی اللہ تعالی کی عادت ایسے ہی جاری ہے کہ بغیر شیخ کی صحبت کے صرف ذکر کام بنانے کے لیے کافی نہیں, صحبت شیخ شرط ہے. جس طرح کاٹ جب بھی کرے گی تو تلوار ہی کرے گی, کاٹ جب بھی کرے گی تو تلوار ہی کرے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسی کے قبضے میں ہو, ورنہ اکیلی تلوار کچھ نہیں کر سکتی, گو کاٹ جب بھی ہوگا تو تلوار ہی سے ہوگا. اور فرمایا کہ چار حق مرشد کے ہیں رکھ ان کو یاد, چار حق مرشد کے ہیں رکھ ان کو یاد, اطلاع اتباع اعتماد و انقیاد. آج مریدوں کو کہا جاتا ہے مہینے میں اصلاح کے لیے ایک خط لکھو تو اس کے لیے بھی تیار نہیں, اور محبت کے دعوے بہت ہیں لیکن نیٹ پہ لگے رہیں گے گھنٹوں, ٹیلی فون کے موبائلوں پہ لگے رہیں گے گھنٹوں, اور شیخ کو لکھنے کے لیے 30 دن میں ایک خط لکھنے کے لیے بھی فرصت نہیں, اور کوئی لمبا چوڑا خط لکھنا بھی نہیں, یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی پابندیوں کے 5 صفحے کا مضمون لکھنا ہے. جو اپنے حالات کی اطلاع دینی ہے کہ میں اتنا ذکر کر رہا ہوں, آپ نے اتنا بتایا تھا, اس میں اتنی مجھ سے سستی ہو رہی ہے, فلاں گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا ہے, فلاں طاعت میں سستی ہے, فلاں معصیت سے بچنے میں سستی ہے, یہی اطلاع کرنی ہے. تربیت عاشقان خدا حضرت والا نے کہ کس طرح حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے کس طرح سے خطوط جمع کر کے چھاپ دیے اور مفت تقسیم کر دی, اب اس سے بھی کوئی رہنمائی نہ لے تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہائے آ کھینچی گیا, ہائے ہم تو اپنی جگہ سے سرکتے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہمیں اپنا بنانے کے لیے ہر وقت تیار ہے لیکن ہائے ہم تو اپنی جگہ سے سرکتے ہی نہیں. اور فرمایا کہ مرشد کی توجہ اس وقت نافع ہوتی ہے جبکہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کے بتلانے کے موافق عمل کیا جائے اور اپنے کو اس کے ہاتھ میں مردہ بدستے زندہ کر دیا جائے کہ وہ جس طرح چاہے تمہارے اندر تصرف کرے. اس کے بعد جو توجہ مرشد کی ہوتی ہے وہ واقعی کیمیا ہوتی ہے. فرمایا کہ مرشد کی توجہ اس وقت نافع ہوتی ہے جبکہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کے بتانے کے موافق عمل کیا جائے اور اپنے کو اس کے ہاتھ میں مردہ بدستے زندہ کر دیا جائے کہ وہ جس طرح چاہے تم میں تصرف کرے. اس کے بعد جو توجہ مرشد کی ہوتی ہے وہ واقعی کیمیا ہوتی ہے. فرمایا کہ کسی بزرگ سے تعلق پیدا کر لو، اگر ممکن ہو سکے تو اس کی صحبت میں رہو، اگر اس کے حقوق صحبت ادا نہ کر سکو، یعنی اگر شہر کی دوری ہے یا ملکوں کی دوری ہے، مرشد کہیں اور ہے، مرید کہیں اور ہے، تو اس سے خط و کتابت کر کے اپنے اعمال کی حفاظت رکھو، شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرتے رہو اور وہ جو بتائے اس پر عمل کرو، کیونکہ امراض باطنی کی جو دوائیں ہیں وہ ان کی خاصیت کو جانتا ہے۔ اپنی مرضی سے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ بادام میں طاقت تو ہے لیکن کتنے بادام کس کو مفید ہوں گے یہ حکیم بتائے گا۔ ایک صاحب نے بادام کی خاصیتیں پڑھ کر ایک پاؤ بادام کھا لیا اور رات بھر سڑک پہ بنیان پہن کے اور شلوار گھٹنوں تک چڑھا کے ٹہلتے رہے، گرمی ایسی دماغ میں چڑھ گئی، پھر حضرت کے پاس آئے کہ حضرت یہ میں نے حرکت کر لی، اب کچھ علاج کیجئے۔ تو حضرت نے پہلے تو ان کا علاج کیا ہے، سب گول کی بھوسی اور لسی، اس کے بعد پھر ان کو ڈانٹ بھی پلائی۔ فرمایا کہ اس طریق میں سب سے زیادہ جو مضر چیز ہے وہ معلم یعنی مصلح اور مرشد اور شیخ پر اعتراض ہے، اس کا ہمیشہ خیال چاہیے۔ شیخ تو کہہ رہا ہے کہ تراوی قرآن پاک کی پوری پڑھو 29 روزہ، تو مرید کیا کہتا ہے کہ حضرت ایک عالم ہے، ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تراوی تو علم طرح سے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پوچھا کیسے، بولے وہ کبھی وہ جو ہے فرماتے ہیں کہ میں کبھی علم طرح سے پڑھتا ہوں اور کبھی پورا قرآن پڑھتا ہوں، اور اس سے یہ پوچھا جائے کہ 15 سال 10 سال جو تجھے خانقاہ میں ہو گئے تو اس سال میں کبھی تو نے دوسرے جز پہ بھی عمل کیا یا ہمیشہ علم طرح ہی پڑھتا رہا؟ لیکن اعتراض شیطان جو دل میں ڈالتا ہے کہ جو سستی کی راہ ہے اس کو کیوں نہ اختیار کر جائے، جب بزرگ کا قول خود ہی نقل کر رہے ہو کہ وہ کبھی پورا قرآن پڑھتے تھے پوری تراویوں میں رمضان میں اور کبھی علم طرح کی چھوٹی تراوی بھی پڑھ لیتے تھے، تو چھوٹی تراوی تو تمہیں 10 سال ہو گئے عمل کرتے ہوئے، پورے قرآن والے پہ عمل کے کیا فرشتے آئیں گے؟ لیکن فوراً اعتراض، شیخ نے کہہ دیا کہ قرآن پاک لیٹ کے مت پڑھو، قرآن پاک لیٹ کے مت پڑھو۔ تو پھر اعتراض کہ حضرت یہ تو ڈیجیٹل قرآن ہے۔ ارے قرآن تو قرآن ہے، ڈیجیٹل ہے تو کیا مطلب؟ ڈیجیٹل کا مطلب یہ ہو گیا کہ چلو تم بے وضو ہاتھ لگا لو، مفتیان کرام نے اجازت دی ہے، ایسے ہی ہے، ہاتھ لگا سکتے نا اس کا، تو چلو ہاتھ لگا لو، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دے؟ قرآن تو پھر ادب ہی اگر نہیں آیا تو پھر کیا سیکھا؟ پہلا قدم تو عشق میں ادب ہی ہے، قرآن کا ادب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے اٹھاتے تھے تو چومتے تھے، ہذا کلام ربی، ہے میرے رب کا کلام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف لکھتے تھے، قرآن سے تو کم درجے کے درجہ حدیث کا، قرآن تو اللہ کا کلام، حدیث شریف بخاری شریف میں لکھتے تھے تو 2 رکعت پڑھتے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر 2 رکعت پڑھ کر اور پھر اپنی بخاری شریف میں حدیث لکھتے۔ ادب ہی نہیں آیا تو پھر خانقاہوں میں اور اصلاح کے لیے رہنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا کہ اس طریق میں سب سے زیادہ جو مضر چیز ہے وہ معلم پر اعتراض ہے، اس کا ہمیشہ خیال چاہیے۔ اور فرمایا کہ زیادہ رہزن اس طریقہ کبر ہے، تکبر ہے، مثلا برا ماننا کہ اصلاح سے برا مانے، اپنے دل میں اس کے برا ہے کہ مجھے میری اصلاح کیوں کی گئی، مجھے کیوں ڈانٹا گیا۔ اور فرمایا کہ تعلیم بغیر صحبت کے کافی نہیں ہوتی، زیادہ تر صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے اعتقاد ہو اس کے کہنے کو برا نہ مانے، تھوڑی دیر صبر کرے، شاید یہ امتحان ہی لیتے ہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ اس کا امتحان ہوا اور پہلے سے بتا دے تو پھر امتحان ہی کیا ہوا؟ شیخ نے کہہ دیا کہ تم یہی رہو، میں کہیں جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ یا کسی بھی کام سے، تم یہاں رہو، اس کو ادارے کو بھی آباد رکھنا ہے، کوئی بھی آ جائے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ تقریباً 5 سال مجھے کہیں لے کر نہیں گئے، 5 سال۔ شیخ کی نظر کو پہچاننا چاہیے، شیخ کی نظر کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا منشا ہے۔ حضرت والا کی جب بھی کہیں جانے کا ہوتا ارادہ، جیسے صبح ٹہلنے سندھ بلوچ آ رہے ہیں یا کہیں دعوت میں جانا ہے، تو حضرت کی پہلی نظر خانقاہ کی طرف اٹھتی تھی کہ یہاں کون رہے گا۔ بعض اوقات تو کچھ بولتے بھی نہیں تھے کہ یہاں کون رہے گا، اس سے پہلے ہی ہم لوگ پہچان لیا کرتے تھے کہ حضرت کے دل میں ابھی یہ جذبات آ رہے ہیں, تو آگے بڑھ کے عرض کرتے تھے کہ حضرت میں رہوں گا, آپ بے فکر رہیں, حضرت خوش ہو جاتے تھے. تو 5 سال تک حضرت والا نے چلنے دیا اسی طرح. جب ہوا ہاں بھائی یہاں کون رہے گا, میں آگے بڑھ گیا, جی میں رہوں گا. آخر وہ وقت آیا کہ جیسے حضرت میر صاحب سے حضرت فرمایا کہ تم میرے پاس بیٹھے رہو, یہ کام کوئی اور کر لے گا. وہ وقت آیا کہ حضرت نے فرمایا نہیں, تم میرے ساتھ چلو, یہاں کوئی اور رہ لے گا. تو شیخ کی نظر کو پہچانو, شیخ کی نظر کو دیکھو کہ وہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے. اس کے تعلیم پر اعتراض, فرمایا کہ جس سے اعتقاد ہو اس کے کہنے کو برا نہ مانے, تھوڑی دیر صبر کرے, شاید یہ امتحان لیتا ہو, اور اگر امتحان ہوا اور پہلے ہی سے بتا دیا کہ میں امتحان لے رہا ہوں تو پھر امتحان ہی کیا ہوا. تو اگر حضرت بتا دیتے کہ یہ تمہارا امتحان ہے, دیکھیں کب تک تم یہاں بیٹھے رہتے ہو, دل میں تو جذبات ہمارے بھی آتے تھے کہ وہاں میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں, حضرت کے ساتھ پتہ نہیں کیا 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 لطف صحبت میں ملتے ہوں گے, لیکن بیٹھے تھے, کوئی آئے نہ آئے. حضرت فرماتے تھے کہ خانقاہ کھلی رہنی چاہیے, دکاندار کا کام ہے دکان کھول کے رکھے, گاہک بھیجنا اللہ کا کام ہے. حضرت فرماتے تھے ایسا نہ ہو کہ کوئی اللہ کا ذکر پوچھنے آئے, کوئی اللہ کی بات سننے آئے اور میرا پوچھے اور میں نہ ملوں تو وہ واپس نہ چلا جائے, تو کوئی نہ دروازے بند دیکھ کے واپس نہ چلا جائے, تم اس کو تھوڑی دیر بٹھا لو کہ میں آدھا گھنٹے میں آ رہا ہوں, ایک گھنٹے میں آ رہا ہوں. فرمایا کہ جب تک فنا کی کیفیت غالب نہ ہو, یعنی فنا رائے کی کیفیت غالب نہ ہو, اس کو مشتاق یا محب نہیں کہہ سکتے, عاشق نہیں کہہ سکتے, اور محبت کے اس درجے کا انسان مکلف نہیں, مگر کمال یہی ہے. یعنی عشق کا اس درجے کا مکلف تو نہیں ہے لیکن کمال یہی ہے, عقلاً تو اس تعلیم کو اپنے اوپر مفید ہی سمجھے کہ میرے حق میں شیخ کی یہ تعلیم میرے حق میں تو مفید ہے ہی ہے, گو دل میں یہ بات نہ آتی ہو. پھر فرمایا کہ اکثر ایسی محبت اول ہی میں ہو جاتی ہے, اور اس کیفیت عشقیہ کے بڑھنے میں کسی اسباب کی حاجت نہیں, اور بیعت میں شیخ کو طالب کی جانب سے ایسی ہی محبت کا انتظار ہوتا ہے. بیعت میں شیخ کو طالب کی جانب سے, یعنی جو مرید ہونے آیا ہے اس سے ایسی ہی محبت کا انتظار ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے بیعت کرنے کا لطف جب ہے کہ شیخ اگر جان مانگے تو جان دینے سے بھی دریغ نہ کرے. جیسے ابھی عرض کیا کہ یریدون بجا, صحابہ جو ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لا کر گویا کہ اللہ تعالیٰ کو جو مراد بنایا تھا, تو تعلیمات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے لیتے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کیسے کیسے صحابہ نے جانیں قربان کی ہیں. ایک اور واقعہ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ میں پڑھ رہا تھا, تو اسی کے ساتھ ایک اور صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں کہ ان کے والد مکہ مکرمہ میں اپنے ایک بھائی کی تلاش میں آئے, اپنے دو اور بھائیوں کے ساتھ, تین بھائی آئے تھے, دو بھائی تو واپس یمن چلے گئے اور یہ یہیں بس گئے. جب یہاں بس گئے تو ایک دوست بھی ان کا بن گیا, لیکن چونکہ اب نئے نئے آئے تھے تو یہ غریب تھے, اسی غربت کی حالت میں اسلام کا ظہور ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, تو یہ پورا گھرانہ اسلام لے آیا. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی اہلیہ اور حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور خود حضرت عمار, اور جیسے کہ غریبوں پر غلاموں پر کفار مکہ ظلم کیا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, ایسے ہی یہ غریب خاندان تھا, ان کے اوپر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. جب ان کو ظلم کی جھکی میں پستا ہوا دیکھتے تو, اور کبھی وہاں سے گزر ہوتا, ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو آگ میں جلایا جاتا تھا, آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ اس کے لیے بھی آگ کو, جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ یا نارو کونی بردوں و سلامن علی عمار کما کنتی علی ابراہیم, نار مونس ہے نا, کما کنتی علی ابراہیم, جیسے اے آگ میرے عمار پر ٹھنڈی ہو جا جیسے کہ ابراہیم کے اوپر تو ٹھنڈی ہو گئی تھی. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد جو تھے انہی ظلم و ستم کے سہتے سہتے انتقال کر گئے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خاتون ہیں جن کو ابو جہل ظالم نے نیزہ مار کے شہید کیا، اور یہ اسلام کی پہلی شہید ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ اتنے ظلم سہتے سہتے بالآخر جب ہجرت کر کے وہاں مدینہ منورہ آئے ہیں تب ان کے ظلم و ستم سے ان کی نجات۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ شیخ کی تعلیمات کے اوپر یا تو ٹھوک بجا کے پہلے اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ شیخ بنائے تو پھر اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، اور جب شیخ بنا لیا تو اب اس کی تعلیمات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر پر اعتراض کرو گے تو شفا کیسے ہوگی؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ گولی تین دفعہ دو دو کھانی ہے اور وہ ایک ایک کھائے گا، یا ایک دفعہ کھا رہا ہے، کس طرح علاج ہوگا؟ یا جیسے معلم پہ اعتراض کوئی کرے، وہ پڑھا رہا ہے الف اور بے، تو وہ کہہ رہا ہے یہ الف کھڑا کیوں ہے اور بے لیٹا ہوا کیوں ہے، تے میں دو نقطے کیوں ہیں، بے میں ایک نقطہ کیوں ہے، تو محروم کا محروم یہ رہے گا۔ اعتقاد رکھے کہ پھر اسی میں، جیسے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک ڈاکو نے جب بوڑھا ہو گیا تو اس کے جو ڈاکو ساتھی تھے انہوں نے اس کو اپنے گروپ سے نکال دیا، تو اس نے سوچا کہ اب میں روزی پیٹ کی کہاں سے کماؤں، تو سب سے آسان ذریعہ اس کو پیری مریدی نظر آیا، پیر بن کے بیٹھ گیا۔ تو پیر بن کے بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی لوگ بھیج دیے۔ اب وہ تعلیمات تو صحیح دے رہا تھا، ایک جہاں مریدین آئے ان کو ذکر بتا دیا، مریدین جیسے ایک سلسلہ نقش بندی ہے وہاں پر تزکیہ نفس اور اصلاح جو ہے ذکر کے ذریعے سے ہوتی ہے، ذکر اتنی کثرت سے کرایا جاتا ہے، تو وہ ذکر بتا دیا کرتا تھا۔ ایک جماعت تیار ہو گئی ذکر کرتے کرتے، آخر ان مریدین نے سوچا کہ ہم ایک دوسرے کے مقامات دیکھیں کہ ہم نے کتنا مقام طے کیا ہے، یہ بھی وہاں ہے کشف و کرامت اور توجہ ڈالنا یہ سلسلے میں ہے۔ تو ہر ایک کو اپنے اپنے مقامات نظر آئے کون کس درجے پہ فائز ہے، پھر سب نے مل کے توجہ ڈالی کہ دیکھیں ہمارے شیخ کا درجہ کہاں ہے، وہ تو ہم سے اوپر ہی ہوں گے، آخر ان کی شیخ کا کوئی در نظر نہیں آیا۔ تو آ کر شیخ سے عرض کیا کہ شیخ ہم نے آپ ایسے عمل کیا، اپنی مقامات دیکھے، آپ کا دیکھنا چاہ رہے تھے تو نظر نہیں آیا، آپ خود ہی بتا دیجئے کہ آپ کس مقام پر فائز ہیں۔ تب انہوں نے بتایا کہ میں تو ڈاکو تھا اور میں تو بہروپیہ ہوں، میں تو بہروپیہ ہوں، تمہارا کام تمہارے اخلاص کی برکت سے اور اتباع کی برکت سے بن گیا، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اب اس عمر میں مجھے بھی کچھ بنا دے۔ بہرحال مریدین کی دعاؤں کی، اور خود اس نے بھی جب توبہ کر لی اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بڑے درجات سے نواز دیا۔ بہروپیہ کے اوپر وہ مشہور واقعہ یاد آ جاتا ہے جو حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو، ایک بہروپیہ اکثر دھوکہ دینے کی کوشش کرتا تھا۔ بہروپیہ جیسے دربار میں ہوتے ہیں، بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو وہ بھیس بدل بدل کے دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس کو پہچان لیتے تھے، اور جب پہچان لیتے تھے یعنی وہ فیل ہو جاتا تھا تو اس کو تھوڑا بہت انعام دے دیے تھے، چلو بھائی اس نے کوشش کی، اس کی روزی روٹی چلتی رہے۔ وہ چاہتا تھا کہ ابھی حضرت عالمگیر ناکام ہو جائیں تو بڑا انعام دیں گے، بھائی تو نے مجھے بھی ہرا دیا، لیکن کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ آخر ایک دفعہ وہ جہاد کے لیے کہیں جا رہے تھے تو ایک جنگل میں یہی پیر بن کے بیٹھ گیا۔ یہ ایسا کاروبار ہے، ہر ایک جگہ چل جاتا۔ تو یہ پیر بن کے بیٹھ گیا۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگوں کی دعائیں لینے کا بڑا شوق تھا، جیسے کہ اس دن حضرت پیر احمد سیلونی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کیا تھا فارسی کا خط، کہ ان کو دعا کے لیے خط لکھا تھا، اور کس ادب سے لکھا تھا کہ حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کا خط اور حضرت کا جواب دونوں اس قابل ہیں کہ وظیفہ بنا لیا جائے۔ تو خط لکھا کہ میں کافروں سے جہاد میں مشغول ہوں، آپ کی زیارت کے لیے نہیں آ سکتا، اگر آپ اپنے بزرگان دین جو دہلی میں قبروں میں مدفون ہیں، زیر زمین آسودہ ہیں، ان کی زیارت کے لیے اگر آپ تشریف لائیں تو میں بھی آپ کی زیارت کر لوں گا۔ اور حضرت نے کیا جواب دیا کہ مجھے بادشاہوں سے کیا لینا دینا، بہ سلطان چیکار، مجھے بادشاہ سے کیا لینا، میں تو ایک ایسا کریم رکھتا ہوں کہ جب بھوکا ہوتا ہوں چون گرسنا می شوم، مہمانی می کنت، تو مجھے روٹی کھلا دیتا ہے، اور جب سوتا ہوں تو میری پاسبانی کرتا ہے چون خسپم نگبانی می کنت، اور جب کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو مجھے معاف کر دیتا ہے، مہربانی می کنت، کریم دارم، میں ایسا کریم دار، ایسے کریم کو میری کریم میرے دل میں ایسی ذات میں رکھتا ہوں، کریم دار، کریم ماں بس، باقی حوث، میرے لیے تو میرا کریم ہی کافی ہے، باقی سب حوث ہے۔ تو وہ بہروپیہ ایک جنگل میں بہروب اور بھیس بنا کے بیٹھ گیا پیر بن کے. حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ اس کے پاس دعا کے لیے پہنچ گئے, دعا کی درخواست کی, اس نے دعا کر دی. انہوں نے اس کو اشرفیوں کی تھیلی ہدیہ پیش کی جیسا کہ بزرگوں کو پیش کیا جاتا ہے. اس نے لات مار کے پھینک دی کہ ہمیں دنیا کا کتا سمجھ رکھا ہے, لے جا اپنی یہ مال و دولت, ہمیں اس کی کوئی لالچ نہیں. خادموں نے وہ ساری اشرفیاں سمیٹیاں. حضرت عالمگیر کے دل میں بڑا اعتقاد ہوا کہ بہت پہنچا وہ بزرگ ہے, بادشاہ کی اشرفیوں کو لات مار دی. تھوڑا آگے گئے تو پیچھے سے پھر بھاگتا ہوا آیا کہ حضرت پہچانا نہیں, میں وہی بہروپی ہوں. تب حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہنسے اور 100 اشرفیاں اس کو انعام دی کہ ہاں آج میں ناکام ہو گیا. اب اس سے پوچھا کہ جب میں تجھے 1000 اشرفی کی تھیلی دے رہا تھا تو نے وہ تو نہیں لی اور یہ 100 اشرفی تو نے لے لی, 100 اشرفی بھی بہت بڑا انعام تھا. تو کہنے لگا کہ میں جن بزرگان دین کا رول ادا کر رہا تھا, پارٹ ادا کر رہا تھا, تو اگر میں لے لیتا تو ان کے نام پر دھبا لگ جاتا. آپ کے دل میں ہمیشہ یہ ہوتا کہ یہ کوئی پیر صاحب تھے, دعا تو کی لیکن 1000 اشرفی بھی لے لی, تو ان کے پارٹ پہ دھبا لگ جاتا, لہذا میں نے نہیں لیا. تو یہ بہروپیے کے نام پر یہ واقعہ یاد آ گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے مرشدین, اپنے اپنے مصلحین کی ادب اور اکرام اور ان کے فیوز و برکات سے کبھی بھی محروم نہ فرمائے. بے ادب محروم منز فضل رب, بے ادب ہمیشہ محروم اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے, بے ادبی اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے محروم کرنے والی ہے. اے خدا جو ایم توفیق ادب, مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ دعا فرما رہے ہیں, اے اللہ جو ایم توفیق ادب, اے اللہ مجھے توفیق ادب یعنی ادب کی توفیق دیجئے, بے ادب محروم منز فضل رب. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے مشائخ کے حق میں با ادب رکھے, جیسا کہ حضرت والا دعا فرمایا کرتے تھے کس طرح سے آخری دم تک, جیسے حضرت فیروز صاحب دامت برکات تم بتاتے ہیں کہ ایک فیکس کے اوپر ایک لفظ کاٹنا تھا تو پہلے تو فون کیا کہ فیروز تم یہ لفظ کاٹ دو اور یہ لفظ لکھ دو, کاغذ سے ہنس کیو اور کرت نہ لاگی بار, بھیکا مالی پہ واریاں دن میں 100 بار. تو یہ جو کاغذ سے ہنس کیو, تو حضرت فرمایا کہ اس میں ایک دعویٰ ہے کہ میں کاغذ سے ہنس یعنی کوے سے ہنس بن چکا ہوں, تو تم یہ شیر کاٹ دو کہ اگرچہ ابھی میں بنا نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کی تو برکت سے بنا دے. پھر خیال آیا کہ فیروز لکھیں گے تو ان کی رائٹنگ دوسری ہوگی, میری رائٹنگ دوسری, حضرت کو تکلیف ہوگی کہ یہ کسی اور نے یہ خط پڑھا ہے اور کسی اور سے لکھوایا گیا ہے. تو پھر دوبارہ فون کیا کہ فیروز میمن یہ خط واپس لے آؤ, میں اپنے ہاتھ سے نیا خط دوبارہ لکھوں گا. حضرت اپنے شیخ کو جو خط لکھتے تھے اس میں ایک ذرہ بھی کاٹ پیٹ نہیں ہوتی تھی, اگر اس میں ایک نقطہ بھی کاٹنا پڑ جاتا تھا تو حضرت پورا خط دوبارہ لکھتے تھے کہ میرے شیخ کو تکبر نہ ہو کہ یہ کاٹ پیٹ کیوں ہوئی ہے. بس بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو توفیاں دے دیں. لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت حکیم الامت یہ شعر جب آپریشن کیا کرتے تھے مریدین کا تو یہ شعر ضرور پڑھا کرتے تھے, کوئے نومیدی مرو امید ہاست, کوئے نومیدی مرو امید ہاست, سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست. نا امیدی یعنی نا امیدی کی گلیوں میں مت جاؤ, نا امیدی کی گلیوں میں مت جاؤ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں امیدیں ہی امیدیں ہیں, اور تاریکی کے راستے پہ مت جاؤ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک سورج نہیں خورشید ہاست, بے شمار سورج روشنی دینے والے ہیں. نا امیدی کا تو کوئی سوال ہی نہیں, جو اللہ تعالیٰ جس کو اللہ تعالیٰ نیک جگہوں پر نیک صحبتوں میں بھیج دے اس کے لیے تو مایوسی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ان شاء اللہ اس کا بیڑا پار ہی پار ہے. لیکن جو اس مقصد سے آیا, حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اگر اولیاء صدیقین کی جس آخری منتہا تک سالک پہنچ سکتا ہے اور اس پر نہیں پہنچا تو آخرت میں قیامت کے دن اس کو حسرت ہوگی کہ کاش یہ درجہ بھی میں پا جاتا. تو شیخ جو ہے کوشش کرتا ہے کہ میرا مرید بھی درجہ بدرجہ ترقی کرتا رہے, اور خدا نہ خواستہ اگر یہ بھی نہیں ہے تو شیخ تو بہرحال اس کو اپنے ساتھ لگائے لپٹائے. معذور بچہ بھی ہوگا, باپ ماں باپ اس کو چھوڑتے تو نہیں ہے, ان کی محبت ان کے دل میں اس کی محبت تو ہمیشہ ہی رہتی ہے, کبھی بھی اس کو روٹی سے محروم نہیں کریں گے, پال پوس کے جیسا بھی ہے اس کے ساتھ گزار نبھاتے رہیں گے. لیکن حضرت نے فرمایا آخرت میں حسرت ہوگی کہ یہ درجہ کاش کے تھوڑی محنت اور کر لیتا تو یہ درجہ بھی پا جاتا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.